أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
ایک اور بلندر صلوات پڑھنا. ایک اور ہم آہنگ صلوات بھیج دیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ سرنامہ قرآنی ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: قل، اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے، ساری سمتیں اسی کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے. سب سے پہلے تو اس آیت پر جب نظر پڑتی ہے میری، اور جتنی بار بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اسے جتنی بار تلاوت کریں اتنی بار نئے معانی، نئے مطالب اور نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے، نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے. دل کے لیے بھی ایک نئی سوغات ملتی ہے، اور دماغ کے لیے بھی ایک نئی روشنی ملتی ہے. تو جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی، تو میرے اندر سے کم وہ تعصب ختم ہو جاتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان پایا جاتا ہے. ہے نا، ایک عرصے سے ہر چیز میں ایک تعصب ہے، یعنی فلسفی سے لے کر تھیوریٹیکل سائنسز سے لے کر، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل، پولیٹکس اور اکنامکس میں تو پھر قیامت ہی ہے. ایسٹرن بلاک، ویسٹرن بلاک، اب اس وقت بار بار جو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے ویسٹرن کیپیٹلزم ہے، یہ کسی تعصب کی بنا پہ نہیں کہتا ہوں، یہ تو حقیقت ہے، اس لیے کہتا ہوں، یہ تعصب نہیں ہے. لیکن حقیقتاً میرے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا کوئی تعصب نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے کسی انسان کے اندر، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ علاقے کا، نہ زمین کا، نہ زمان کا، نہ زبان کا، کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. تعصب حق کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے، تعصب. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کر دی، سب سمتیں اللہ کے لیے. اب دیکھیے، کہنے کا انداز ہوتا ہے، شریعت کی اپنی زبان ہوتی ہے، طریقت کی اپنی زبان ہوتی ہے، شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے. مجھے بے اختیار دو مصرے یاد آ گئے کسی کے، کہ اسی بات کو کہ ساری سمتیں اسی طرف ہیں، تو اب شاعرانہ شوخی اور نزاکت اور لطافت کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کہے تو یہ سبب کفر نہیں ہوگا، کہ جب یہ دیکھا کہ ہر ایک راہ اسی سمت چلی، میں نے بیگانگی راہ کو منزل جانا. یہ ایک شاعرانہ اظہار ہے، یہ ایک شاعرانہ اظہار ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ساری سمتیں اسی کی ہیں، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے. وہ جس کے لیے، جس کو چاہتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے. اس آیت کے ضمن میں یہاں پر یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مشیت اور حسین کے عنوان سے آگے بڑھ رہا ہے. میں نے تھوڑی سی وضاحت مشیت کی، یہ عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ یہ عنوان ایسا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جس کے دل میں چراغ توحید روشن ہو، اس کے لیے یہ عنوان ہرگز حیرت انگیز اور تعجب خیز اور کوئی اجنبی عنوان نہیں ہے. جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا یقین رکھتا ہو اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، واقف ہو، تھوڑی بہت بھی واقفیت اگر ہے اس کی حسین سے، اور اس کے پاس تصور حق بھی ہے، تو پھر یہ عنوان اس کے لیے بالکل صاف شفاف عنوان ہے. البتہ اس کی تہداری، اس کے ابعاد اتنے ہیں، اس کے جہات و جوانب اتنے ہیں، اس موضوع کے ڈائمنشنز اتنے ہیں کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، دس دن کی تقریروں میں نہیں. یہ تو روایات میں موجود ہے کہ مشیت اور قضا اور قدر کا موضوع وہ ہے کہ جس کے اوپر غور نہ کرو. اب آپ کہیں گے کہ جب روایت میں ہے کہ غور نہ کرو تو پھر آپ غور کرنے پہ مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ شاید یہ بھی مشیت کا تقاضا ہے. میں عرض کر چکا ہوں نا، کبھی کبھی کسی کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے نہ کرو، مگر مرضی ہوتی ہے کہ کرو. حضرت آدم سے کہا تھا کہ دیکھو اس درخت کا پھل نہ کھانا، مشیت میں تھا کہ کھاؤ اور جاؤ، آگے بڑھو، جرأت دکھاؤ، ہمت دکھاؤ، اس دنیا کو آباد کرو. یا جناب ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ آپ ذبح کریں، مشیت میں تھا کہ ذبح نہ ہو. تو یہ مشیت کا موضوع ہے پیچیدہ اور تہدار. ہاں، اتنا نہ ڈوبیں اس موضوع میں کہ اس طرح الجھ جائیں کہ نعوذ باللہ کفر تک پہنچ جائیں. بس وہاں تک آگے بڑھتے رہیں جہاں تک سرمایہ یقین محفوظ رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. ایک ہم آہنگ صلوات پڑھ دیں. تو یہ ہے موضوع اہم، ضروری، مشکل، پیچیدہ. یہ موضوع کبھی حل نہیں ہو سکتا، مگر اس موضوع سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتے، چونکہ قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آئے ہیں، آیتیں آئی ہیں تو ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس مضمون پہ کچھ غور کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو یہی ہے حد وسط، وہاں تک غور کیجئے جہاں تک سرمایہ یقین محفوظ رہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور توجہ دلا دوں، اور اسے مقرر عرض کروں گا، دوبارہ بھی عرض کروں گا ذرا تفصیل سے، یہ یاد رکھیے، قرآن مجید تلاوت کیجئے بسم اللہ سے والناس تک، قرأت کیجئے، تلاوت کیجئے، حفظ کیجئے، تجوید کیجئے، مگر یہ سمجھ کے نہ پڑھیے کہ بسم اللہ سے والناس تک اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، جتنا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کیجئے، جتنا سمجھ میں نہ آئے اس پر یقین کیجئے۔ انکار نہ کیجئے، شک میں مبتلا نہ ہو، شبہات میں مبتلا نہ ہو، اور یہ پہلے سے مان کے چلیں کہ پورے کلام حق سے ہر فرد مخاطب نہیں ہے، بہت سے مفسرین نے بہت سے مقامات پر ٹھوکر کھائی ہے، اسی لیے انہوں نے چاہا ہر مقام ہم حل کر لیں گے، بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، یہ امر بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہرگز نہیں، پورا قرآن ہر فرد بشر کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے جتنا ہے اسے اتنا اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور غالباً ایک واضح سبب یہ بھی ہے حروف مقطعات کا، کہ کوئی مفسر اگر دعویٰ کرے میں پورا قرآن سمجھ سکتا ہوں، بھائی الف لام بھی تو اسی میں ہے، الف لام میم بھی تو اسی میں ہے، الف لام را بھی تو اسی میں ہے، طہٰ بھی تو اسی میں ہے، یاسین بھی تو اسی میں ہے، آپ سمجھ گئے ان حروف کے معانی؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھ سکتے، کوئی ہے سمجھنے والا یا نہیں اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اپنی عاجزی کا اعتراف کیجئے اور اس کا انکار نہ کیجئے جس کو اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے، وہ ہے درمیان میں ایک وجود مبارک و مقدس، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، تو پورا قرآن یہ ہر ایک سے خطاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ مقدمہ پھر بعد میں اور ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ دوسرا مقدمہ جو خاص اس موضوع سے متعلق ہے، اس عنوان سے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ مشیت اور ارادہ یہ کیا ہے، سب سے مقدم کیا چیز ہے، علم الہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، کیا علم، اور وہ بھی کیسی ذاتی صفت ہے، ایسی ذاتی صفت ہے کہ یہاں صفت اور موصوف میں دوئی نہیں ہے، صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت ہے، موصوف یہاں پر عین صفت ہے اور صفت عین موصوف، ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ خدا عالم ہے، ورنہ وہ عین علم ہے، وہ عین علم ہے، اور یہی اس کے صفات میں کمال ہے، ہمارے آپ کے کہنے کے لیے ہے کہ وہ عین وہ عادل ہے، ورنہ وہ عین عادل ہے، وہ عین عادل ہے، تو سب سے مقدم جو چیز ہے وہ علم، علم الہی، علم باری سبحانہ و تعالی، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ مصطفیٰ نہ مرتضیٰ، یہ ہے وہ منزل جہاں اگر کوئی دعویٰ کرے تو غالی ہے، وہ غالی ہے، یہ غلو کی منزل ہے، کوئی کہہ کہ ذات الہی کا احاطہ اور احصا اور پورے کل علم الہی کا احاطہ اور احصا کر لیا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ وہ خالق ہے بہرحال اور یہ مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، محمد مخلوق، وہ خالق ہے اور علی مرتضی مخلوق. جو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کرے بس یہ وہ حد ہے کہ اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ غالی ہے. جو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کرے یہ ایک معیار ہے، اور جو کہے یہ مخلوق ہیں مگر اللہ نے ان کی ذات میں ایسی وسعت عطا کی ہے کہ ہمیں تو نام و تناہی نظر آتے ہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ نہ غلو ہے نہ کفر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، مگر اس نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ انہوں نے خود کہا میں شہر علم ہوں، اور یہ اتنا بڑا شہر علم ہے جسے کوئی دنیا میں ناپ نہیں سکتا، کوئی اس شہر کا میجرمنٹ نہیں کر سکتا. بھائی دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں سب کا میجرمنٹ کیا ہے نہیں سائنسدانوں نے؟ آپ کے اس کرہ ارض کا کتنا حجم ہے یہ بھی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ سورج کا حجم بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. زمین سے لے کے سورج تک کا حجم آپ کی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن قیامت تک کوئی بھی اس شہر کی مساحت نہیں معین کر سکتا جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس شہر کا در ہے. یہ ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں عام انسان کے لیے. تو اس بات کا کہنا یہ شرک نہیں ہے، نہ غلو ہے. یہ بھی اگر کسی کو غلو نظر آتا ہو تو میں دست ادب کہ میں کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، بس میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا علاج کر لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل بھی کج ہو گیا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں کی کجی کا قرآن میں بھی ذکر ہے. کہیں ایسا تو نہیں دل کج ہو گئے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرات حسنین اور ان کی ذریت سے ہونے والے معصوم ائمہ اطہار، ان کی شخصیتوں کو عام انسانوں پر قیاس نہ فرمائیں. تو بہرحال ایک ہے علم کی منزل، علم الہی. اس کے بعد آتی ہے، اب بہت سی چیزیں چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آتی ہے مشیت، اس کے بعد آتا ہے ارادہ، اور اس کے بعد ہیں یہ ظاہری اوامر تشریعی، اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ. یہ چار منزلیں فی الحال اس فقیر سے سن لیجئے، باقی مشغافیاں اور ہیں جو دوسروں نے اصطلاحیں مقرر کی ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہیں. اس موضوع کے تعلق سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں. تو اوپر ہے علم، اس کے بعد درمیان میں دو چیزیں ہیں، ایک مشیت ایک ارادہ. یہ مشیت اور ارادے میں فرق کیوں ہے؟ ایک بات عرض کروں، یاد رکھیے گا، ایک ہے منصوبہ الہی، خدا عالم ہے، قادر ہے، حکیم ہے اور مرید ہے. یہ بحث اس کے اسم مبارک مرید سے بھی جڑی ہوئی ہے. یہ مشیت کی بحث، مشیت اور ارادے کی بحث. حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مرید. وہ مرید ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ مرید ہے، علم کلام میں کہتے ہیں وہ مرید ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح وہ ارادہ رکھتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں مرید کا ذکر صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ مختار ہے، وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے. جیسا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ مجبور ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کے دو شانے ہیں بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں، نہیں، مراد یہ ہے وہ کہتے تھے اللہ مجبور ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ تو مرید کے معنی اجمالاً بس یہ ہیں کہ وہ قادر مختار ہے، اختیار ہے اس کے پاس، کہیں سے کسی قسم کا عجز اور کسی قسم کی مجبوری اس کی ذات کے سامنے نہیں ہے۔ یہ ہے مرید کے معنی اجمالاً۔ اب اس نے، وہ مرید، وہ قادر مطلق، وہ حکیم علی الاطلاق، وہ عالم علی الاطلاق، اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کا منصوبہ، اور یہ طے کیا ہے کہ وہ منصوبہ مکمل کرنا ہے، مکمل ہو کر رہے گا، توجہ ہے۔ اور دوسری طرف ایک عالم خلقت ہے، طرح طرح کے مخلوقات ہیں، بشمول یہ عجیب المخلوقات انسان، آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، ہم عجیب المخلوقات کہتے ہیں، تو کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ حضرت انسان، یہ جو ہیں طرح طرح کی خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، قانون الہی پامال کرتے ہیں، قوانین فطرت پامال کرتے ہیں، کچھ بھولتے ہیں، کچھ چوکتے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کے پامال کرتے ہیں، عمدن اور سہون ایک خطاؤں کا سلسلہ ہے۔ تو یہ ہر جگہ منصوبہ الہی سے ٹکراتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، ان کو بھی آزادی دی ہے۔ ذرا تصور میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک طرف ہے وہ منصوبہ حق جو حق نے بنایا ہے اور مکمل ہو کر رہے گا، اور ایک طرف ہے یہ انسان جو بار بار منصوبہ حق کو ناکام بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، دانستہ یا نادانستہ۔ تو اب ایک تعبیر یاد رکھیے گا، وہ مشیت الہیہ جو مخصوص ہے ذات حق کے ساتھ، اس مشیت کی کارکردگی یہ ہے کہ انسان کتنی ہی شقاوت اور بغاوت کرے، منصوبہ الہی محفوظ رہے، منصوبہ الہی محفوظ رہے، اور ارادے کی بساط اتنی پھیلا دی کہ تم جتنی چاہے بغاوت اور سرکشی کر لو کر لو، کبھی تمہارے دل میں کوئی حوصلہ نہ رہ جائے کہ اور موقع ملتا تو اور یہ ہم کر کے دکھاتے، بسم اللہ، جتنی سرکشی کرنا ہو کر لیں، مگر یاد رکھیں ہم ڈھیلتے ہیں رسی، عاجز نہیں ہیں۔ جب ہم انتقام لیں گے تو وہ انتقام بہت سخت ہوگا، اور تمہاری کسی بھی سرکشی اور بغاوت سے ہمارا منصوبہ ناکام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہیں دو سطحیں، مشیت اس کے اپنے منصوبے کو محفوظ رکھتی ہے اور نافذ کرتی ہے، نافذ کرتی ہے۔ یہ نفاذ کے، اس کی اپنی حکمتیں، اس کے اپنے طریقے، اس کے اپنے انداز ہیں۔ انسان کو جو کرنا چاہے، نیکیاں اس کی آزادی ہے، برائی کرنا چاہے اس کی آزادی ہے، ڈھیلتا رہتا ہے رسی، ظالم کی رسی دراز ہے۔ اور اس کی مثالیں کہ جہاں مشیت اپنا کام کرتی ہے اور انسانی سرکشی اپنا کام کرتی ہے، مثالیں قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ انسان جب سرکشی کرتا ہے تو نمرود بنتا ہے، نمرود کی سرکشی آگ جلاتی ہے، منجنیق بناتی ہے۔ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ابراہیم کے لیے چاہتی ہے کہ وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں۔ اللہ کی مشیت اپنے منصوبے کو جب مکمل کرتی ہے تو انسان، سرکش انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ، جلائی ہوئی آگ گل و گلزار بن جاتی ہے، ابراہیم محفوظ رہ جاتے ہیں۔ کس کا منصوبہ کامیاب ہوا اور کس کا ناکام. انسان کو اس کی سرکشی کی راہ میں کہیں نہیں روکا. اللہ انسان کو کتنا اختیار دیا حق نے. اب سمجھ میں آ رہی ہے اس بحث کی افادیت؟ زندگی سے جڑی ہوئی ہے, اعتقاد سے جڑی ہوئی ہے, تزکیہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سرکشی کا جذبہ دل میں پیدا ہو, ذہن میں پیدا ہو, تو یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ بھی سرکشی کر لیں حق کا منصوبہ نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کا منصوبہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا. تو نمرود کو پوری آزادی دی, اقتدار, آزادی, وسائل, یعنی ان لکڑیوں کو ایسا بنا دیتا کہ جلتی ہی نہیں. نہیں, لکڑیاں بھی جل رہی ہیں, شعلے بھی بھڑک رہے ہیں, کہیں کوئی رکاوٹ یعنی کوئی جبر نہیں ہے انسان کے سامنے. انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سرکشی کر لے پھر بھی حق کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا. حق اپنے منصوبے کو اپنی خاص مشیت سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنے دامن, ارادے کے دامن کو اتنا وسیع کر رکھا ہے کہ انسان جس قدر چاہے طغیانیہ کر لے, سرکشی کر لے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. انشاءاللہ آپ حضرات اس فقیر کے لیے دعا ضرور فرمائیں گے, اس لیے کہ مجھے محرم سے قبل, آغاز سے قبل تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں ایک مجلس بھی پڑھ سکوں گا. اب وہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں وہ تو میں ہی جانتا ہوں, لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں, اور شاید بہت سے حضرات کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل بھی ہوگی, لیکن الحمدللہ کہ مجلسیں ہو رہی ہیں. پروردگار قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. بس وہ ساری طاقت سمیٹ کے ممبر پہ آتا ہوں اور ممبر سے اترا وہ طاقت بھی رخصت ہو جاتی ہے. گویا میرا ضعیف ارادہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے, یہ اللہ کی خاص مشیت ہے جو ممبر پہ ساتھ دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو یہ مثال اگر یاد رہے, حضرت ابراہیم ابو الانبیاء, حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والسلام, ان کی حیات طیبہ میں, ان کی زندگی میں, ان کی تاریخ میں, ان کی سیرت میں بہت سی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. من جملہ ان کے یہی ایک واقعہ کہ نمرود نے آگ روشن کی اور وہ آگ جو تھی وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد سے یا نار کونی بردم و سلامہ وہ گل و گلزار ہو گئی. یہ غیر معمولی واقعہ ہے, لیکن عقل انسانی کے لیے, ذہن انسانی کے لیے, انسانی فکر کے لیے رہنما ہے. تم کچھ بھی کر لو, تمہاری جلائی ہوئی آگ سے اللہ کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہونے والا. اور پھر مستقبل کے لیے بھی اعلان فرما دیا ہے. اب اس وقت دیکھیے بہت سے حضرات جو دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں وہ حادثات دیکھ کر, سن کر کبھی پشمردہ ہو جاتے ہیں, کبھی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے, کبھی انکار کرنے لگتے ہیں, اور کبھی گلہ شکوا اس انداز سے کرتے ہیں جو حد ادب سے گزر جاتا ہے. کہ ایک وعدہ حق الہی ہے وہ کب پورا ہوگا آخر؟ ایک وعدہ کیا ہے ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک وعدہ کیا ہے کہ اسی زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی, اس روئے زمین سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. قیام قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی یہ ہو کر رہے گا, اور وہ آنے والا حضور کا ارشاد کیا ہے کہ میری ذریت سے ہوگا. اب بہت سے حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں, اتنا زمانہ گزر گیا, اتنے حادثے ہو رہے ہیں, اتنی قیامتیں آ رہی ہیں, دنیا والوں نے ایٹم بم کا تجربہ بھی کر لیا, ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا قیامتیں گزر گئیں, اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کتنے برسوں سے یمن میں بمباریاں ہو رہی ہیں, کتنے دنوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان, سرکش انسان, فاسق انسان, کافر انسان, مشرک انسان, خدا کا ناشکرہ انسان, باغی اور سرکش انسان, طاغوت اپنی سرکشی دکھا رہا ہے. تو کب آئیں گے آخر؟ اس طرح انسان ان تمام حالات میں گلا شکوہ کرتا ہے جو خلاف ادب ہو جاتا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مشیت حق منصوبہ حق کو مکمل کر کے رہے گی. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ انسان جتنے حوصلے نکالنا چاہے نکال لے, پھر وہ معجزہ ہو کر رہے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ گل و گلزار بنے گی. اور امامت ابراہیمی کا آخری وارث اس زمین کو گل و گلزار, جنت اور بہشت بنا کر رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کہی گئی جو غالباً سورہ مبارکہ صف میں ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسرے مقام پر مشرکون بھی ہے, غالباً سورہ صف میں کافرون ہے. تو دو مقامات پر یہ اعلان ہوا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, وہ شمع ہدایت اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کو تمام و کمال درجے تک پہنچا کر رہے گا, چاہے کافر کتنی ہی کراہت کیوں نہ رکھتے ہوں. غور فرمائیں آپ, کتنی ہی مزاحمت ہو کفر کی طرف سے, کتنی ہی مزاحمت ہو فسق کی طرف سے, کتنی ہی مزاحمت ہو آج کی مغربی سرمایہ داری کی طرف سے, کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کی سپر پاورز کی طرف سے, کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کے تمام سرکش مل کر, ایک نمرود نہیں, جتنے نمرود ممکن ہیں نسل قابیل میں پیدا ہونے والے, جتنے نمرود و فرعون و حامان نسل قابیل میں پیدا ہو سکتے ہیں سب مل کر اپنی کوششیں کر لیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ کوشش رہ گئی اور وہ کوشش رہ گئی. اس کے بعد اعجاز الہی دیکھیں گے کہ حابیل کی نسل سے ہونے والا, یعنی حابیل کے خون کا وارث مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہونے والا, امامت ابراہیمیہ کا وارث اور مقام ختم نبوت کا محافظ آ کر رہے گا, ظہور ہو کر رہے گا, جلوہ فرمائی ہو کر رہے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے. یہی ہے مشیت اور ارادے کا فاصلہ. اس کی مشیت نافذ ہو کر رہے گی, اس کا منصوبہ, اس کی مشیت مکمل کر کے رہے گی. اور اسلوب الگ الگ ہوتے ہیں, انداز الگ الگ ہوتے ہیں. حکمت اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت نامتناہی اور تہدار ہے, اس کے ابعاد, جہات, جوانب اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا, اسی لیے منع کیا گیا ہے بس کہ بھائی اتنی کوشش نہ کرو جو تمہاری بساط سے بڑھ کر ہو. انسان کے ذہن کی ایک سکت ہے اور انسان کے دل کی ایک قوت ہے, جہاں تک تمہارے دل کی قوت ساتھ دے, جہاں تک تمہارا ذہن ساتھ دے, بس اتنا کام کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. ایسا نہ ہو اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک جہت ضرور روشن ہوئی ہوگی اب تک اس موضوع کی، مشیت اور حسین. حسین کا ریفرنس اسی لیے ہے کہ حسین علامت ہے مشیت کی، اس قوت کی جہاں طاغوت وقت کچھ بھی کر لے ہدایت کا چراغ گل نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لے. یہاں پر ٹھہر کر دو ایک باتیں عرض کروں، چونکہ ماہ محرم ہے اور اب یہ تو ہم جس سطح سے گفتگو کر رہے ہیں تو بعض جو اہل ذوق ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن سامعین کی تعداد جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ہے، ہر سطح کے لوگ سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض حضرات کے لیے بہت سے مضامین اور اشارے نامفہوم ہوں. حسین کون ہے؟ ابو عبداللہ الحسین، سرکار سید الشہداء، فاطمہ کے بیٹے، علی ابن ابی طالب کے فرزند، رسول اللہ کے نواسے. لیکن کون نواسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عام ریفرنسز ہیں، سب کو یاد ہیں، لیکن پھر یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ دل و جان سے قبول کیا ہے، اور جس نے بھی محمد رسول اللہ اس حقیقت کو دل و جان سے قبول کیا ہے اور گواہی دیتا ہے صبح و شام پانچ وقت کی نمازوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد. اس کے لیے یہ جاننا لازم ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حسین کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. اس کا یہ قول معتبر نہیں، قبول نہیں ہوگا اس سے. اس کا یہ کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ مقبول بارگاہ رسول و خدا نہیں ہے جب تک کہ معرفت حسین نہ ہو اسے، اور اس منزلت پر کوئی اور ذات نہیں ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت سید الشہداء امام حسین، اور سبط اکبر حضرت امام حسن مشتبہ. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی معرفت کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے. بہت واضح انداز میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ منزلت ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. بس یہی فرق ہے اہل بیت میں اور ان کے علاوہ دوسرے افراد میں. یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس وقت تک مقبول بارگاہ احدیت اور مقبول بارگاہ ختم نبوت نہیں ہوگا جب تک کہ ان حضرات کی معرفت بھی ساتھ میں نہ ہو. اور بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، بچوں کے لیے، بس واقعی بچوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کا ذہن اتنا بچکانا ہے، کوئی دستاویز ہو آپ کے پاس، اس دستاویز کے نیچے مہریں لگی ہوتی ہیں، اور اہم دستاویز ہوتی ہے کوئی تو اس کے نیچے زیادہ مہریں ہوتی ہیں. اچھا، اس مہر کے حصے کو پھاڑ کے الگ کر دیں اور وہ دستاویز لے جائیں کسی کے پاس، اب اس کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں ہے نا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک اعتراف نامہ ہے. اس اعتراف نامے کے نیچے مہریں کون سی ہونی چاہیے؟ کون سی مہریں ہونی چاہیے؟ وہی مہریں ہونی چاہیے جن کو رسول اللہ نے کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، وہی مہریں ہونی چاہیے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کے محافظ ہیں اہل بیت اطہار. جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو خود ذات گرامی مرتضی مہر ختم نبوت ہے. یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، پھر عرض کر رہا ہوں، لوگ مہر نبوت کی باتیں کرتے ہیں. مہر نبوت یعنی حضور کے شانے پر ایک خاص نشان تھا، وہ مہر نبوت ہے. بہتر، وہ مہر نبوت تھی، وہ مہر نبوت تھی. مہر ختم نبوت کہاں ہے؟ مہر ختم نبوت کہاں ہے؟ جو مہر نبوت کے اوپر ہوگی وہی تو مہر ختم نبوت ہوگی. تو ہمیں مہر نبوت کے اوپر کبھی علی نظر آئے، کبھی حسن نظر آئے، کبھی حسین نظر آئے، بھئی ایک خطیبانہ اسلوب ہے، لیکن حقیقتیں تو یہی ہیں. صحن حرم میں خانہ کعبہ کی چھت پر بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے کہا یا علی آ جاؤ، ان بتوں کو بھی توڑنا ہے. کہا کیسے ٹوٹیں گے، یہ تو بہت اونچے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ اپنے قدم میرے شانے پر رکھ لیجئے. جب رسول نے قدم علی کے شانے پہ رکھا، یہ ہے حفظ مراتب کا تقاضا، اور وہ حقیقت میں عظمت کا تقاضا، رسول کی عظمت، رسول کا وزن، رسول کا وقار. جب آپ نے قدم رکھا، کہا علی اٹھا سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، مجھ سے آپ کا وزن نہیں اٹھ سکتا. کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے شانے پر کھڑے ہو جاؤ. اب جو رسول کے شانے پر علی کھڑے ہوئے، تو مجھے یہ بتا دو علی کے پاؤں تھے کہاں؟ بھئی جہاں مہر نبوت تھی وہیں تو تھے قدم علی کے. اور یہ علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، اعلان تاریخی واقعہ ہے، فرمایا میں اس دن اتنا بلند اپنے کو محسوس کر رہا تھا، اتنا بلند محسوس کر رہا تھا. اور واقعی یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. آج بھی جا کے دیکھیے خانہ کعبہ کی چھت کی بلندی کتنی ہے. کیا دو انسان پہنچ سکتے ہیں چھت تک؟ نہیں پہنچ سکتے نا. تو تھا تو معجزہ، پھر بھی ظاہری اسباب بھی تھے، معجزہ بھی تھا. ظاہری اسباب بھی تھے، معجزہ کا معجزہ تھا، اور تاریخی واقعے کا تاریخی واقعہ تھا. اب یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں، یہ پھر مقرر عرض کروں گا، معجزات کا انکار کبھی نہ کیجیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے اسے. اسلام، جوانان عزیز، ذہانتوں کو خطاب کر رہا ہوں، جوانان عزیز، جوان ذہانتیں یاد رکھیں، نوٹ کریں، کوٹ کریں، نقل کریں اس فقیر کی یہ بات، 21ویں صدی میں گفتگو ہو رہی ہے، نقل کریں یہ بات، محفوظ رکھیں یہ بات. اسلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. ایک جملہ بس یہاں درمیان میں آ گیا ذہن میں اور زبان پر، تو عرض کر کے آگے بڑھوں، اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا کسی موقع پر. اسلام اس دنیا میں انسانوں کے درمیان نہ تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، نہ اسلام اس دنیا میں عام انسانوں میں اعجاز کے زور پر پھیلایا گیا، نہ تلوار کے زور پر اور نہ معجزات دکھا کر پھیلایا گیا. اسلام پھیلائے عقل، منطق، علم اور کردار و سیرت کی روشنی میں. علم، منطق اور کردار و سیرت محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اسلام نہ تلوار سے پھیلا، نہ اعجاز سے، یعنی کہ ہر وقت معجزہ دکھا کر قائل کر دیتے تھے لوگوں کو، جیسے اب لوگ چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے اس کے لیے ہر مسئلے میں، ہر قدم پر، ہر سانس پر معجزہ ظاہر ہوتا رہے. معجزہ نہیں ہوگا تو بس ہم نہیں مانیں گے، معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو معجزے دکھا کر اسلام نہیں پھیلایا گیا، تلوار کے زور پر بھی اسلام نہیں پھیلایا گیا. یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا. نہ جہاد کا منکر ہوں، نہ اعجاز کا، جہاد کا اپنا مقام ہے، اعجاز کا اپنا مقام ہے، لیکن عام انسانوں میں، کرۂ ارض پر، معاشرہ انسانی میں اسلام نہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا نہ اعجاز کے زور سے پھیلایا گیا، اسلام پھیلا گیا عقل، منطق اور سیرت و کردار محمد و آل محمد کی روشنی. یہ چار فقرے، یہ دو سطریں محفوظ رکھیے گا، بہت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پلٹ کر وہاں پر آ جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں ہیں اور علی ابن ابی طالب سے کہا اب تم میرے شانے پر آ جاؤ. تو یہ ظاہری اسباب فراہم کرنا ہوا، لیکن پھر بھی اس بلندی تک پہنچنا شان اعجاز سے خالی نہیں ہے. ظاہری اسباب اپنی جگہ اور شان اعجاز اپنی جگہ، بس جیسے ظاہری اسباب اور شان اعجاز اس واقعے میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں ارادہ اور مشیت ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اب ذہن سے قریب ہو رہی ہے بات، ذہن سے قریب ہو رہی ہے بات. تو جنہیں اللہ، جنہیں رسول نے کہا میرے شانے پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. تو بھئی میری زبان جل جائے اگر میں کوئی گستاخی کروں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ کہاں تھے علی کے پاؤں؟ مہر نبوت پر، اس لیے تھے کہ وہ تھی مہر نبوت، یہ خود تھے اپنے پورے وجود کے ساتھ مہر ختم نبوت. مہر ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کو علی، زہرا، حسن اور حسین جیسے، جیسی مہریں یعنی جیسے محافظین ختم نبوت نہ ملتے، تو اس کے بعد نہ جانے دنیا کتنے جھوٹے نبی بنا چکی ہوتی. ایک طرف مصطفیٰ کی نبوت کا انکار ہو رہا ہوتا، دوسری طرف جھوٹے نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا. یہ ذوات مقدسہ ایسی ہیں، ان کے رہتے ہوئے نہ کسی جھوٹے نبی کا چراغ جل سکتا ہے، نہ نبی مصطفیٰ کا چراغ بجھ سکتا ہے. اور اسی لیے ان کا تعلق ہے کس سے؟ مشیت سے. قابیل، نمرود، فرعون، حامان، شداد، باغی شام، طاغوت بنی امیہ، یہ سب انسانی سرکشی کی نشانیاں ہیں. حابیل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، یہ مشیت حق کے منارے ہیں. یہ مشیت حق کے محافظ ہیں. منصوبہ الہی ان سے آگے بڑھ رہا ہے. بس گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر. اور پھر یاد رکھیے کہ معجزے دکھا کر نہیں پھیلایا انہوں نے اسلام، انہوں نے صبر اور ایثار اور کردار سے پھیلایا ہے. کردار، وہ بھی وہ کردار جس میں شجاعت ہے، لیکن شجاعت سے زیادہ بڑھی ہوئی صفت صبر کی ہے. کیا کیا صبر کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا ایثار کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا مشیتیں ہیں. واقعاً حسین کا قتل کیا جانا سرزمین کربلا پر مشیت الہی سے متعلق تھا، ورنہ اگر معجزے سے کام لینا ہوتا تو پھر ممکن تھا کہ حسین اس مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائیں. اس وقت بھی جتنے بنی ہاشم کے بہادر تھے، یہ تاریخی بحثیں ہیں، اپنے موقع پر کی جائیں گی، لیکن اس وقت جس تسلسل سے میں عرض کر رہا ہوں اسے قبول کریں اس ممبر کا ہدیہ سمجھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار موجود ہیں، حضرت محمد حنفیہ موجود ہیں، بنی ہاشم میں اور بہت سے افراد موجود ہیں۔ اگر سب بنی ہاشم ہی جمع ہو کر کربلا میں آ جاتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ یہ سب مشیت کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جعفر طیار کی یادگار، حسین کو دل و جان سے چاہنے والے، مگر اس وقت بیماری ایسی عارض ہو گئی اور آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف پیدا ہو گئی کہ بظاہر سفر سے مجبور ہو گئے، اور ہمارے آپ، اور جب خود سفر سے مجبور ہو گئے، ظاہر امام تو نہیں تھے، حجت خدا تو نہیں تھے، ضرور سنا تھا رسول اللہ کا کلام، معلوم تھا انہیں بھی، کون نہیں جانتا تھا کہ سرکار سید الشہداء کس امر کے لیے خلق ہوئے ہیں، کون نہیں جانتا تھا، جانتے تھے کہ کربلا میں یہ شہید ہو کر رہیں گے، مگر وہ جو تقاضائے بشری تھا، اور جو محبت کے تقاضے تھے، جو صلہ رحمی کے تقاضے تھے، تو آئے ابو عبداللہ حسین فرزند رسول، خامس آل عبا ہیں آپ، اصحاب کسا میں سے آپ آخری فرد ہیں، آپ چلے گئے اور قتل ہو گئے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا دنیا میں، آپ نہ جائیں۔ محبت کے جو لہجے ہیں نا، اس میں یہ تک کہا، حسین میرا بس چلے تو تمہاری پیشانی کا بال پکڑ کے تمہیں روک لوں، یہ وہ رشتے کا تقاضا ہے، یہ رشتے کا تقاضا ہے۔ لیکن حسین امام ہے، احترام اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، لیکن رشتے کے تقاضے کا اظہار، یہ سب کلمات تاریخ میں۔ مگر آقا حسین نے کہا مجھے جانا ہے، مدینے سے مکے آئے، اور مکے سے جب روانہ ہوئے ہیں، جب روانہ ہوئے ہیں مکے سے آقا، تو بی بی جناب سیدہ زینب تو ساتھ تھیں، مگر جناب زینب کے بچے ساتھ نہیں تھے۔ جب مکے سے روانہ ہو گئے اور منزل تنعیم تک پہنچے، جہاں اب بھی مسجد ہے، مسجد تنعیم، مسجد عمرہ جسے کہتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت یہ مکے کے حدود سے باہر تھی، اب تو مکے کے حدود میں ہے، وہاں تک پہنچے، اور پھر امام حسین نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار پھر بیتابانہ چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور اب تنہا نہیں ہیں، ساتھ میں دو بچوں کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں دو بچوں کو امام حسین نے قافلہ رکوایا، ٹھہرو، خود اترے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے پھر یہی کہا کہ میرا بس چلتا تو ہر قیمت پر آپ کو روک لیتا، مگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، یہ میری طرف سے دو ہدیے لیتے جائیں۔ یہ میری طرف سے، میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خون بھی آپ کے خون کے ساتھ سرزمین کربلا پر بہے، یہ میری طرف سے لے جائیں۔ آقا حسین سے ملے، بی بی زینب سے ملے، اور بچوں کو سپرد کیا، عون اور محمد، یہی عون و محمد ہیں جن کی آج آپ خصوصیت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ پروردگار آپ کی عزا کو قبول فرمائے۔ کربلا میں روز عاشورہ آ گیا تو جناب بی بی زینب نے اپنے بچوں سے بار بار پوچھا، ارے سب جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا، مادر گرامی بار بار گئے مگر مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یقین فرمائیے ان بچوں کی کیا محبوبیت رہی ہوگی بی بیوں کے درمیان، اہل حرم کے درمیان، اہل بیت کے درمیان، किसके बच्चे हैं, किसकी गोद के पाले हैं, रगों में लहू किसका है। एक तरफ जाफर तैयार की यादगार है, एक तरफ हैदर कर्रार की यादगार है। इनका इल्म, इनका ईमान, इनका किरदार, इनकी मासूमियत, इनकी शुजाअत, हर चीज मासूम ने गवाही दी है। ज़ियारत नाहिया में जो मासूम ने ज़ियारत की है और इनके लिए सलाम कहा है, उसमें इन बच्चों की आज़मत किरदार का तज़किरा किया है, आज़मत इल्मी का तज़किरा किया है। जनाब आन और मोहम्मद, हाँ हमारी ज़बान में बच्चे कहलाते हैं, लेकिन ये जवान थे, नौजवान, नौखेज, कवि, शुजा, बहादुर। जब बीबी से कहा कि हमने कई बार दरख्वास्त कर ली मगर आका इजाजत नहीं देते, तो अब जाहिर है, कहते हैं कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने अपनी मादर गिरामी की कनीज फिज़ा को बुलाया, फिज़ा ज़रा मेरा पैगाम लेके भैया के करीब जाओ, भैया से कहो ज़ैनब आपसे कोई ख़ास बात करना चाहती हैं। फिज़ा गईं, आका हुसैन खेमे में तशरीफ़ लाए, बहन ज़ैनब क्या बात है, जो भी गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन ख़ुलासा कलाम जो हम अपनी ज़बान में तर्जमानी कर सकते हैं, यकीनन बीबी ने यही तो कहा होगा, भैया सबकी नज़रें कबूल हो रही हैं, इस बहन की नज़र कबूल नहीं हो रही है। आखिर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने इन बच्चों को किस लिए समराह किया था, मैं आखिर क़यामत में मादर गिरामी को क्या मुँह दिखाऊँगी। भैया इन बच्चों का नजराना कबूल कर लो, भैया इजाज़त दे दो, ये भी मैदान जंग में जाएं, ये भी दादे जिहाद दें, ये भी अल्लाह की राह में क़ुरबान हो जाएं। हुसैन की आंखों में यकीनन आंसू आ गए होंगे। हुसैन ने दोनों भांजों को प्यार किया, सीने से लपटाया और उसके बाद इजाज़त दी, दोनों गए। कहते हैं बेपनाह जंग की, कहते बाज़ रिवायतों में यही है कि दोनों साथ साथ गए, बाज़ रिवायतों में ये पहले एक भाई गया बाद में दूसरा भाई गया, लेकिन बाद में दोनों साथ साथ गए, दोनों शहजादे, दोनों शहजवार, दोनों बहादुर, दोनों बागे हैदर करार और जाफर तैयार के दोनों फूल साथ साथ गए। लड़ते रहे, लड़ते रहे, दुश्मनों ने देखा अगर ये दोनों बहादुर साथ साथ लड़ते रहेंगे हम इन पर गालिब नहीं आ सकते, हलके बना लिए। फौज के एक हलके ने एक भाई के गिर्द हलका कर लिया, दूसरे टुकड़े ने दूसरे भाई के गिर्द हलका किया, अब ज्यादा देर न लड़ सके बच्चे, और वहां से घोड़े से जमीन पर आते आते आवाज दी, या अबा अब्दुल्लाह इब्ना रसूलल्लाह अलैकुम अस्सलाम, फर्जंद रसूल, इमाम हुदा अबू अब्दुल्लाह हमारा आप पर सलाम हो। मामू ने भांजों की आवाज सुनी, तेजी से मैदान की तरफ बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वा औना वा मुहम्मदा। जैसे ही हुसैन ने कहा वा औना, वैसे ही खयाम से आवाज बुलंद हुई, वा जाफरा वा अलिया वा मुहम्मदा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा। माबूद परवरदिगार इस रूए ज़मीन को हुसैन के अज़ादारों के पाकीज़ा अश्क से पाक कर दे। परवरदिगार इस रूए ज़मीन को ऐसा बना दे कि तेरा वली आखिर इसको अपने कदमों से सरफराज कर सके। परवरदिगार माबूद हमारे सरों पर उलमाए आलम का साया बरकरार रहे। माबूद ये जो हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाही हैं, ये आज़ादार, परवरदिगार रूए ज़मीन पर जहाँ भी हैं इन्हें अपनी ख़ास हिफ्ज़ो अमान में रख, और उन तमाम निज़ामों को नीस्त व नाबूद फरमा दे जो निज़ाम आज़ा से टकरा रहे हैं। परवरदिगार माबूद वारिस खून हुसैन को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, अपने वादे को पूरा कर मौला, और वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, और उनके हाथों से अपनी राफत व रहमत व अदालत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन।